لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ہماری اس سلسلہ گفتگو کی یہ آخری تقریر ہے. پروردگار عالم کا شکر کہ اس نے یہ موقع عطا کیا کہ شہزادی کونین کا ذکر پیش کیا جا سکے، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہماری طرف سے ذکر کرنا اور جو جو سننے والے ہیں، چاہے وہ اب سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، پروردگار اس ذکر کے صدقے میں سب کی عبادتوں کو قبول فرما، اور اس ذکر کا سننا اور اس ذکر کے حوالے سے جو برکتیں ہیں پروردگار ہم سب کے ہمارے مرحومین کے شامل حال فرما. عزیزان محترم، بدعت رحمت للعالمین کے عنوان سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا. یقیناً موضوع وسیع ہے. میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی پیش کیا تھا کہ رحمت للعالمین، جو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، جنہیں پروردگار نے ہر عالم کے لیے اپنی رحمت قرار دیا، اس رحمت للعالمین کی رحمت کا تذکرہ، اور انہی کی شہادت کے ایام میں ہم اس شہزادی سے متعلق آپ کے سامنے چند روایتیں اور گفتگو پیش کر رہے تھے. کل چند آیات اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے حوالے سے تسبیح کا تذکرہ آیا تھا. وہیں سے اپنی بات کو جوڑتے ہوئے کہ تذکرہ نام سیدہ، خود شہزادی کے نام سے موسوم یہ پروردگار کی عبادت، میں نے کل روایات آپ کی خدمت میں پیش کی کہ مولا امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، ڈھیروں روایات ہیں کہ جو اس تسبیح کا تذکرہ کرتی ہیں، اور اس تسبیح کو شہزادی کے نام کے ساتھ ذکر فرمایا گیا. حتیٰ سورہ احزاب کے اندر جہاں پروردگار کہتا ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کا نام لے کر اس انداز سے تعارف پیش کیا کہ محمد تم میں سے کسی رجال کے باپ نہیں ہیں، بلکہ ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور خاتم النبیین ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کے بارے میں بہترین جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے متعلق یہ جملہ فرمایا اور اس کے فوراً بعد ایک آیت مبارکہ کہ جس میں کل بھی تذکرہ آیا تھا کہ یہ حکم فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا، اے ایمان لانے والوں تم اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو. بس اسی سے متعلق روایت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ من الذکر الکثیر، یہ شہزادی کی تسبیح یہ ذکر کثیر کا ایک مصداق ہے، ذکر کثیر میں شمار کیا جاتا ہے. الذی قال اللہ عز و جل، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کہ تم ذکر کثیر کرو، یہ ذکر کثیر کا ایک مصداق ہے. اور ہر نماز اور عبادت کے بعد شہزادی کے نام کا اس تسبیح کا تذکرہ خود اس نام کو ہمارے دلوں میں بیدار کر دیتا ہے، ہمارے دلوں میں شہزادی کا نام، ہمارے ذہنوں میں شہزادی کی معرفت، اسے ہر نماز کے بعد یاد دلا کر اس شہزادی کی محبت کا احساس ایک مومن کے دل میں اجاگر کر دیا جاتا ہے. اور جب کوئی انسان شہزادی کی محبت سے سرشار ہو کر خدا کی بارگاہ میں اگر اپنی دعائیں پیش کرے تو کیسے ممکن ہے کہ پروردگار عالم ان دعاؤں کو رد کر دے. بس شہزادی کونین کا وہ وسیلہ، شہزادی کونین سے توسل اور شہزادی کے نام کی وہ برکتیں جو پروردگار اپنی عبادت کے فوراً بعد بھی چاہتا ہے کہ ہر مومن اس تسبیح کو انجام دے. اسی لیے اہل بیت علیہم السلام کا ارشاد ہے، جو کل ایک روایت ادھوری رہ گئی تھی، میں نے صرف متن اور ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، آج اسی کو وہیں سے گفتگو جوڑتے ہوئے اپنے بیان کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد والے محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ محمد. پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، من سبح تسبیح فاطمہ، جو شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے تسبیح پڑھے، ثم استغفر، اور اس کے بعد استغفار کرے، غفر لہ، پروردگار اس کی مغفرت کر دیتا ہے. وہی المئۃ باللسان و الف فی المیزان، یہ تمام تذکرے میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. اور اس کے بعد جملہ ہے و یطرد الشیطان، یہ شیطان کو دور کر دیتا ہے، طرد کر دیتا ہے، یہ شیطان کو بھگا دیتا ہے. بس عزیزان محترم، یہ جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا کہ جب ایک انسان گناہوں کی آلودگی میں مبتلا ہوتا ہے، جب پروردگار عالم کی رحمتوں سے دور ہونا خود اپنے آپ کو دور کرنا شروع کر دیتا ہے، عزیزان محترم، اعمال کی دنیا میں، اس دنیا میں کہ جہاں پر انسان مختلف چیزوں میں مبتلا ہے، یہاں بہت سارے ایسے سلیقے اہل بیت کرام علیہ السلام نے سکھائے ہیں جن کی طرف اگر توجہ کی جائے تو علماء نے جو احادیث اس متعلق جمع کر کے ذکر فرمائی اور اس متعلق تاکید فرمائی، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا نجاست و طہارت کا خیال رکھنا ہو. نجاست و طہارت بعض اوقات لوگ ان مسائل کو اہمیت نہیں دیتے، نجاست طہارت ٹھیک ہے، فقہی معاملات ہیں، چھوٹی چھوٹی بات چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوا کرتی ہیں جو پروردگار آستہ نجاست طہارت کے عام جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ فقہی اعتبار سے حرام والے معاملات نہ بنیں، لیکن بعض مواقع پر جیسے انسان نماز اور عبادت کے اندر جب مصروف ہوتا ہے، جب دیگر ان معاملات میں جہاں عبادت کا تذکرہ آتا ہے وہاں نجاست طہارت اہمیت رکھتی ہے. اور کتنی اہمیت رکھتی ہے، اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اگر انسان کا لباس نجس ہو، انسان کا جسم نجس ہو، اور بعض استثناءات کے علاوہ وہ انسان کی نماز کو باطل کر سکتا ہے، وہ انسان کی عبادت کو خراب کر سکتا ہے. یعنی وہ انسان نماز پڑھ بھی رہا ہے لیکن نماز نہیں ہے صحیح، وہ انسان اس عبادت کو انجام بھی دے رہا ہے لیکن وہ عبادت درست نہیں انجام پا رہی. بس اسی انداز سے یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن کا خیال رکھنا، جس طرح سے فقہی اعتبار سے فقہ تو انسان کو ان واجب اور حرام والے معاملات کی طرف متوجہ کر رہی ہوتی ہے، لیکن یہی آداب اور سنتیں ہیں کہ جن کی طرف اہل بیت کرام علیہ السلام نے ہمیں تاکید فرمائی. کھانے پینے کے آداب सलीका तरीका कितना खाया जाए कितना ना खाया जाए। नजासत तहारत जिस तरह से अहमियत रखता है, खाना पीने का अदब उसी तरह से अहमियत रखता है। इंसान दूसरों से ताल्लुकात कैसे रखे, घर के रहन सहन के तरीक़े कैसे हों, मस्जिद में आने जाने के आदाब कैसे हों, किसी शारे किसी रोड पर किसी जगह पर किसी दरख्त के पास जाने आने के वो सलीक़े क्या हों, ये सारे अदब वो हैं कि जिनको ज़ाहरी एतबार से ये तमाम चीज़ों का तस्करा रवायत में मिलता है। और यही वो सलीक़े और तरीक़े हैं कि जिन तरीक़ों पर अमल करके इंसान अपने आप को उन तमाम मवारिद से बचा सकता है कि जहाँ पर इंसान के ऊपर ये मुश्किलात शैतान की जानिब से वारिद की जा सकती हैं। बस ये आलम नजासत इंसान के लिए नुकसान दे रहा है, ये इंसान का इस कैफियत में रहना। बाज़ जो ज़ाहरी नजासत है, ज़ाहरी नजासतें जो बातिनी नजासतें हैं उनके लिए जो परवरदिगार आलम ने हुक्म फरमाया उसके लिए ख़ास ताकीदात हैं कि वो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर उनका ख्याल प्रॉपर तरीके से ना रखा जाए और उस मामलात में उन मौाक़े पर अगर कोई ऐसे काम किए जाएँ तौज़ुल मसाइल के अंदर फ़िक़्ही एतबार से आपको ये भी मिल जाएगा कि हराम क्या है, ये भी मिल जाएगा कि मकरूह क्या है, लेकिन वो एक मुख्तसर बयान है। इसके अलावा भी तो अहदीस हैं, इसके अलावा भी तो बयानात हैं। क्या तौज़ुल मसाइल में अगर इन तमाम चीज़ों को जो मुख्तसर निशारतन बयान फरमा दिया गया, अहम अहम चीज़ों को जिक्र कर दिया गया, क्या इसके बाद शरीयत ख़त्म हो जाती है? नहीं, इससे ज़्यादा भी बातें हैं और उन तमाम बातों की तरफ तवज्जो करना भी एक मोमिन की जिम्मेदारी है। बस जहाँ जहाँ तक ये छोटे छोटे, ये मैंने सारी मिसालें इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि ख़ास तौर पर जिस ऑडियंस से मैं ख़िताब कर रहा हूँ ये मुतवज्जे लोगों में से हैं, उन लोगों में से हैं कि जो इन तमाम चीज़ों का आहिस्ता आहिस्ता ख्याल रखते भी हैं, रखना चाहते भी हैं, और अगर कोई नहीं रखता तो उसे तवज्जो करनी चाहिए कि ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो इंसान को रूहानी एतबार से भी फ़ायदा पहुँचाती हैं, मानवी एतबार से भी फ़ायदा पहुँचाती हैं। यानी कि एक इंसान का एक छोटी सी मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, रूहानी एतबार से हमने ज़िक्र किया, एक है नजासत का पहलू, मसलन जनाबत है, मसलन कोई और कैफियत है, एक उस हालत में इंसान होता है, उस हालत और उस कैफियत का मामला अलग है। एक है इंसान आम हालात में होता है, जब आम हालात में होता है यानी उस नजासत की कैफियत में नहीं है लेकिन उस तहारत और पाकिजगी की कैफियत में भी नहीं है। मसलन आम हालात में जब वो उस नजासत और जनाबत की हालत में नहीं है लेकिन वजू भी नहीं किया हुआ, गुस्ल भी नहीं किया हुआ, तो आम हालात में है ना, लेकिन इस कैफियत में और नजासत की कैफियत में और उसके मुकाबले में जहाँ इंसान वुजू की हालत में रहे, जहाँ इंसान तहारत बातिनी की हालत में रहे, कितना फ़र्क आ जाएगा। यकीनन यानी बकिया तमाम रिवायतों और तफसीलात को छोड़ते हुए, चूँकि मुझे आज बात को समेटना है इसलिए फ़कत इशारे करके आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें समझने के लिए फ़कत इतना इशारा काफ़ी है कि अगर कोई इंसान उस हालत में जब वुजू नहीं किया हुआ परवरदिगार आलम की बारगाह में इबादत के लिए नहीं जा सकता, खुदा वंदे मुताल के कलाम कुरान मजीद को हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन अगर तहारत की हालत में है तो परवरदिगार उसे इजाज़त देता है कि उसे कुरान के हाथ लगाने की इजाज़त है, उसे नमाज पढ़ने की इजाज़त है, तो वो परवरदिगार अपनी बारगाह में चाहे उसके कलाम को हाथ लगा कर, चाहे उसके बारगाह में नमाज जैसी इबादत में दाखिल होकर इंसान को आने की दावत देने के लिए तैयार है, तो कुछ ना कुछ तो बातिनी एतबार से फ़र्क आ रहा है ना, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है ना कि जो वुजू करके जो इंसान को नूर हासिल होता है, बस ये वुजू है कि जो इंसान को बचा रहा है बहुत सारी ऐसी कैफियतों से, बहुत सारी ऐसी बला और मुसीबतों से, बहुत सारे शैतान के वारों से कि जो इंसान को नुकसान पहुँचा सकते हैं, इंसान को कमज़ोर कर देते हैं। बस ये बात समझ में आ गई, यानी शैतान के हमले किस किस अंदाज से होते हैं, किस किस अंदाज से हो सकते हैं। ये तो मैंने बाज़ आमाल की बहुत आसान और वाज़े मिसालें इसलिए दी कि सुनने वाले हो सकता है कि कुछ ऐसे भी हों कि जो छोटे बच्चे हों, मैंने सारी आसान मिसालें आपकी खिदमत में अर्ज़ की, इससे बढ़ेगी बात तो न जाने और कहाँ कहाँ तक वो मिसालें और बातें जा सकती हैं कि जिसमें इंसान अगर तवज्जो करे तो एक मोमिन के लिए बहुत सारी निशानियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिसकी तरफ तवज्जो की जा सकती है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, जब ये तमाम चीज़ें शैतान उस हालत में इंसान पर हमला करता है जब इंसान तहारत से दूर होता है, पाकिजगी से दूर होता है, जब इंसान कमाल से दूर होता है, बस जितना दूर है उतना ही शैतान के करीब है। बस परवरदगार चाहता है कि इंसान शैतान से दूर रहे, रहमान से करीब रहे, शैतान से दूर रहे, پروردگار عالم کی عبادت سے قریب رہے، نجاست سے دور رہے، پاکیزگی کے قریب رہے۔ بس یہ نجاست و طہارت سے دور رہ کر پاکیزگی کی طرف آنا، پروردگار عالم جہاں ان تمام معاملات کے اندر کہ جو طہارت و نجاست و دیگر معاملات کے اندر بیان فرمایا جاتا، اسی انداز سے جو روح کی کیفیت ہے وہاں پر یہ ایک جملہ کہ نماز انسان نے پڑھ لی، نماز سے ایک ذمہ داری انسان کی پوری ہوئی، نماز سے ایک نور انسان کو عطا ہوا، نماز سے ایک عبادت کا سلیقہ انسان نے حاصل کر لیا، لیکن اس کے بعد فرمایا گیا یہ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تلاوت کرنا، یطرد الشیطان، یہ شیطان کو بھگا دے گا، یہ شیطان کو دور کر دے گا۔ بس یہ تسبیح سیدہ کونین کی برکتیں ہیں۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں نا، بعض اوقات ہم ایسی ایسی کیفیتوں میں بعض اوقات مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر ہم چاہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، ہو کچھ اور رہا ہوتا ہے، ہم کرنے کے لیے کچھ اور نکلتے ہیں، ہو کچھ اور جاتا ہے، کچھ چیزیں ہم اپنے کنٹرول سے باہر پاتے ہیں۔ یہ چیزیں بعض اوقات ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جہاں انسان پر اس روح کی کیفیت کے اعتبار سے، جیسے انسان دعا کے اندر کہا جاتا ہے کہ جب دعا انسان مانگے تو متوجہ ہو کر طہارت کی حالت میں، خدا سے قرب کی حالت میں اور ان تمام کیفیتوں میں مبتلا ہو کر مانگے۔ ایک ہے انسان عام حالات میں بھی دعا کر رہا ہوتا ہے، ایک ہے اس کیفیت میں دعا کر رہا ہوتا ہے، تو دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ دونوں میں فرق آ جاتا ہے۔ بس پروردگار عالم جب اس تسبیح کو پڑھا جاتا ہے، خداوند متعال اس سے شیطان کو دور کر دیتا ہے۔ وہ یرض الرحمن، اور اس تسبیح سے پروردگار عالم اپنی رضایت عطا کر دیتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تسبیح، مولا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام جو اس تسبیح کا فائدہ ارشاد فرماتے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی۔ تسبیح فاطمہ من الذکر اللہ الکثیر الذی قال اللہ عز و جل اذکرونی اذکرکم، یہ پروردگار کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، بس تم مجھے یاد رکھو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جہاں انسان خدا کی یاد، ہر انسان چاہتا ہے کہ جو بھلائی ہو، جو فائدہ ہو، جو نیکی ہو، جو ایسی منفعت ہو کہ جو انسان کو مل سکتی ہو، انسان دیکھ رہا ہے نا دنیا میں فلاں پر یہ مثال کے طور پہ نعمت پروردگار ہے، فلاں کے پاس یہ حیثیت ہے، فلاں کے پاس یہ نعمت ملی، فلاں نے یہ حاصل کر لیا، ہر انسان تمنا کرتا ہے کاش مجھے مل جاتا، کاش میں یہ اس نعمت کو پا لیتا۔ بس پروردگار عالم کے نور نظر بننے کے لیے، اب یہ لفظ اتنا مناسب نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم کے نظر میں انسان، اگر بعض اوقات جیسے مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، بعض اوقات ایک چیز آپ لاتے ہیں گھر کے اندر، اب گھر کے اندر جو سامنے ہے آپ نے اس کے سامنے پیش کر دیا، لیکن اگر بالفرض آپ کے گھر کے اندر کوئی ایک بچہ جو آپ کا نور نظر ہے، جسے آپ پسند کرتے ہیں، اور یقیناً باپ اپنی اولاد کو پسند کرتا ہے، ممکن ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ اپنے بھائی کے بیٹے موجود ہوں، اپنے بہن کے بچے موجود ہوں، اور خاندان والے موجود ہوں، لیکن جسے انسان چاہتا ہے کہ نہیں یہ جو نعمت ہے یہ میں فلاں بچے کو تو ضرور دوں، باقی ٹھیک ہے جسے مل جائے مل جائے، نہ ملے نہ ملے، میں نے پیش کر دی، لیکن بعض کے لیے انسان چاہتا ہے کہ یہ میرا نور نظر ہے، یہ نعمت لایا ہوں، یہ چیز لایا ہوں تو اس کا فائدہ اسے ضرور ملنا چاہیے، اس کا فائدہ اسے ضرور ہونا چاہیے۔ یہ ہے انسان کا سامنے ہونا، اسے یاد رکھنا۔ تو پروردگار عالم سے اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پروردگار اپنی نعمتوں کا نزول کرے تو ہمیں یاد رکھے، پروردگار اپنے فضل کا نزول کرے تو ہمیں یاد رکھے، تو پھر ہمیں بھی پروردگار عالم کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اسی لیے خداوند متعال کہتا ہے اذکرونی، تم مجھے یاد رکھو گے، اپنے معاملات انجام دیتے ہوئے میری رضا کا تم خیال رکھو، میری نعمت نازل کرتے ہوئے میں تمہیں اپنی نعمت سے فیضیاب کرنے کے لیے، اپنی نعمت کو عطا کرنے کے لیے تمہیں یاد رکھوں گا۔ بس یہ ایک مزداق میں نے آپ کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر انسان چاہتا ہے، اور فرمایا کیا یہ ذکر کثیر میں سے، یعنی تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا یہ اس جنبے سے، اس اینگل سے اگر انسان توجہ کرے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسی رحمتیں پروردگار عالم کی ایک مومن اپنی زندگی میں پا سکتا ہے۔ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پر زان محترم، جب پروردگار عالم کی یہ رحمتیں، یہ نعمتیں، یہ پروردگار کا کرم اور یہ پروردگار عالم کا فضل انسان حاصل کرنا چاہتا، اور ڈھیروں اور روایتیں ہیں، میں اب ان تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے اپنی بات کو اس تسبیح کے عنوان سے اس روایت پر ہی مکمل کر دیتا ہوں کہ بہت روایتیں کہ جہاں پر اس تسبیح کے فوائد بیان کیے گئے۔ یہ شہزادی کے نام سے جو جو ہمیں مل رہا ہے وہ شہزادی کے توسط سے، جو شہزادی کے توسل سے جو ہمیں عطا ہو رہا ہے، پروردگار عالم اسے عطا کرنا چاہتا ہے مومن کو، اس لیے کہ اس کے دل میں ہے شہزادی کی محبت، اس کے دل میں ہے شہزادی کی عظمت، اور پروردگار تو اس دنیا میں شہزادی کی عظمت کو اس انداز سے بھی واضح کرتا ہے اور اس انداز سے بھی واضح کیا ہے. روایت ملتی ہے نا، مشہور روایت کا جملہ ہے، بس اشارہ فقط کرنا چاہتا ہوں کہ جب شہزادی کے گھر میں بچوں نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے مختلف انداز سے روایتیں وارد ہوئی ہیں، خلاصہ روایت یہ کہ جب بچوں نے عید کے موقع پر شہزادی سے سوال کیا تھا کہ اماں ہمارے لیے عید کے کپڑے نہیں ہیں، ہمارے عید کے کپڑے کب سلیں گے، یعنی عید کا موقع ہے، ہر ایک عید کے لیے نیا لباس خرید رہا ہے، ہر ایک نیا لباس کا انتظام کر رہا ہے، شہزادی سے بچے سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے وہ نیا عید کا لباس کب آئے گا، ہمارے لیے وہ نئے لباس کا انتظام کب کی کیسے کیا جائے گا. اور ایک مرتبہ شہزادی فرماتے ہیں جو خات القما ان شاء اللہ، تمہارے لیے بھی لباس کے سلنے کا انتظام اگر مشیت پروردگار ہوئی تو کر دیا جائے گا. بس یہ انشاء اللہ کا لفظ اس روایت کے اندر جو وارد ہوا، اور اسی طرح اس طریقے سے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے سے، قرآن مجید میں بھی یہ پیغام موجود ہے کہ جب بھی کوئی انسان، کوئی مومن کسی کام کو انجام دینے کے لیے یہ ارادہ کرے تو انشاء اللہ کہے، یعنی اگر مشیت پروردگار رہی تو انشاء اللہ اس کو انجام دیا جائے گا. بس یہ انشاء اللہ کہنا شایان شان ہے مومن کے. ہاں، اسے مذاق نہ بنایا جائے، اسے کسی اور معنی میں، کسی اور مفہوم میں، یا الفاظ کو بگاڑ کر کسی اور انداز سے اس کا مذاق بنانا، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جس کو انسان اپنے مذاق کا نشانہ بنائے. بس یہ انشاء اللہ کہنا، میں اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اس سے تفصیل نہیں دیتا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے الفاظ، یعنی اس لفظ کے ذریعے سے بہت سارے ایسے معنی کو لوگ مذاق کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. یہ لفظ وہ ہے کہ انشاء اللہ، خدا کی مشیت، اللہ کی مشیت ہوئی. بس ایک مرتبہ شہزادی نے فرمایا خات القما ان شاء اللہ، خدا نے، اللہ نے چاہا تو تمہارے لیے اس لباس کا انتظام کر دیا جائے گا، اس لباس کو سلا کر بھیج دیا جائے گا. کہ ایک مرتبہ آسمانوں پر خبر گئی، پروردگار عالم نے اپنے ملک کو بھیجا اور ملک نے آ کر ایک مرتبہ دروازے پر دستک دی. ملک کا دروازے پر دستک دینا تھا، اور وہ کپڑے لے کر جو شہزادی کے بچوں کے لیے کپڑے لائے گئے تھے، اب بعض روایتوں میں ذکر بھی ہے کہ کس رنگ کے کپڑے تھے، فرمایا گیا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے سبز کپڑے لائے گئے، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے سرخ کپڑے لائے گئے. بس یہ رنگوں کے کپڑے لائے گئے، اور پروردگار عالم نے اپنے فرشتوں سے جملہ فرمایا کہ پروردگار یہ پسند نہیں کرتا کہ شہزادی کی زبان سے ایک جملہ جاری ہوا ہے، اس نے مشیت پروردگار کا سوال کیا ہے اور پروردگار اسے پورا نہ کرے. خدا شہزادی کو، شہزادی کی بات کو جھٹلا نہیں سکتا، خدا شہزادی کی بات کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتا. بس ایک مرتبہ پروردگار عالم نے آسمان سے یہ کپڑے نازل کر کے رہتی دنیا تک کے لیے ایک اور پیغام بھیجا کہ شہزادی وہ ہے کہ اگر شہزادی ہم سے چاہیں تو شہزادی کی بات کو کبھی رد نہیں کیا جا سکتا. بس یہی تو وہ بات تھی کہ جس شہزادی کے مصائب میں یہ جملہ ذکر کیا جاتا ہے کہ شہزادی وہ کہ جن کی بات کو نہ اللہ کا رسول رد کرے. خواہش اگر شہزادی نے کی ہے تو اللہ کا رسول اسے پورا ہونے سے نہیں روکے گا، اسے نامکمل نہیں چھوڑ سکتا، اسے کوشش کرے گا کہ شہزادی کی یہ خواہش پوری ہو جائے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ شہزادی نے کچھ خواہش ہی بیان نہ کی، شہزادی نے کچھ چاہا ہی نہیں ایسا کہ جو اللہ کے رسول پورا نہ کر سکیں، جو مولا کائنات اس ضرورت کو پورا نہ کر سکیں. بلکہ مولا کائنات سوال کرتے ہیں بڑھ کے کہ شہزادی آپ نے ذکر کیوں نہ کیا؟ کہا علی میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ایسی بات کا ذکر کروں جسے آپ پورا نہ کر سکیں. مولا کائنات کے اختیار میں کیا کچھ نہیں ہے، خدا کے ولی ہیں، رسول کے وسیع ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن شہزادی کس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ اس دنیا کے ظاہری زندگی کے ماحول کے اندر हो सकता है कि आपके हाथ में इस वक्त रकम ना हो, मैं आपसे गिज़ा का भी सवाल करूं और आप पूरा ना कर सकें, तो मैं उस शर्मिंदगी के असर को आपके चेहरे पर नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये जुमला आप गौर कीजिएगा कि एक बीवी के लिए, एक जौजा के लिए अपने शौहर की इज्जत कितनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंस रखनी चाहिए। बस एक बीवी के लिए शौहर की इज्जत और शौहर के लिए बीवी की इज्जत, ये शौहर और जौजा का वो ताल्लुक कि एक दूसरे के साथ जब एहतराम का सलूक कायम रखते हैं, एक दूसरे के साथ जब ये जज्बात एहतराम के कायम रहते हैं, इन दोनों की जिंदगी के जिंदगियों के अंदर, इन दोनों के उस जिंदगी के पहिए में ये कभी रुकावटें पैदा नहीं होती, कभी अख्तलाफात पैदा नहीं होते। बस ये रिस्पेक्ट और ये एहतराम का पहलू जो आहिस्ता आहिस्ता ये लोगों के दरमियान जैसे जैसे बर्दाश्त तो सब्र कम होती गई, मैंने 2 दिन पहले भी जिक्र किया था, मुसलसल बयान किया कि सब्र किसे कहते हैं, शहजादी ने सब्र कैसे किया, आज भी जिक्र आएगा। शहजादी ने ईसार कैसे किया, कुर्बानी कैसे दी, मैंने जिक्र भी किया। बस शहजादी ने जिस अंदाज से ईसार और कुर्बानी देकर, जिस अंदाज से शहजादी ने सब्र करके, जिस अंदाज से शहजादी ने अपने आप को इस अंदाज से अपने उन घर वालों के लिए, अपनी उम्मत वालों के लिए, अपने बाबा के चाहने वालों के लिए किस अंदाज से वो कुर्बानियां पेश की हैं शहजादी ने। मैं आपकी खिदमत में एक रिवायत का जुमला पेश करूँ, एक मरतबा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस वो रिवायत भी नज़र आती है कि जहाँ शहजादी कौनैन की शादी का वक्त था, शहजादी ने जब उस रिश्ते से मुंसलिक हो रही हैं, मौलाए कायनात जब तशरीफ़ ला रहे थे, और एक मरतबा लोगों ने रिवायत में जुमला मिलता है कि मौलाए कायनात को लोगों ने कहा कि आप जाकर अल्लाह के रसूल की बेटी के लिए रिश्ते का सवाल करें। मौलाए कायनात तशरीफ़ लाए, वो तमाम तफसील है रिवायात के अंदर, कि जनाब उम्मे सलमा के घर पहुँचे, एक मरतबा अल्लाह के रसूल मौजूद थे, अभी दरवाजे पर दस्तक दी थी कि अल्लाह के रसूल ने अंदर से जनाब उम्मे सलमा से ख़िताब करके कहा कि जाओ जाकर उस वो दरवाज़ा खोलो, वो आ रहा है कि जो अल्लाह और उसके रसूल का महबूब है, वो आ रहा है कि जो दिलावर और शुजा है, वो आ रहा है कि जो अल्लाह और उसके रसूल जिसे पसंद करते हैं। बस एक मरतबा अब जनाब उम्मे सलमा भी परेशान है कि अभी तो दरवाजे पर दस्तक हुई है कैसे। मैंने पहले भी रिवायत का जिक्र किया था, ये वही मौका था कि जब शादी के लिए अल्लाह के रसूल के पास मौलाए कायनात तशरीफ़ लाए थे। एक मरतबा मौला तशरीफ़ लाए, रिश्ते ज़वाज की बात हुई, शहज़ादी से इजाज़त ली गई, ये रिश्ते से मुंसलिक हुए उस वक्त भी, जहाँ मैंने बात की ना कि दो लोगों के दरमियान एहतराम का रिश्ता, एहतराम और रिस्पेक्ट बाकी रहे, और इस रिस्पेक्ट को जब बाकी रखा जाता है, ये रिश्ते उस्तवार होते हैं, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करने का अपने अंदर जज्बा पैदा करें। बस ये हमारे यंगस्टर्स के अंदर जिस चीज़ की कमी महसूस होती है, जिस चीज़ को हम लैक करते हैं, जिस चीज़ को महसूस करते हैं कि ये वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से हमारे रिश्तों में वो दरारें पैदा होना शुरू हो गई कि जो नहीं होने चाहिए, जो हमारे माशरे का हिस्सा नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मसाइल और मुश्किलात भी पैदा होना शुरू हो गए कि जिसे नहीं पैदा होना चाहिए था। बस एक मरतबा एक वजह मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, एक उनसुर पेश करूँ कि जहाँ रिश्ते की बात आई, और ये वो चीज़ है कि जिसे रिवायात में जिक्र भी किया गया, ताकीद भी की गई, और अहले बैत के ख़ानदान में तरीक़ा और रस्म भी रही। क्या रस्म का, जब मेहर की बात आई, औरत के लिए मेहर इम्पोर्टेंस रखता है, होना चाहिए, कितना होना चाहिए ये सवाल है, शादी के अखराजात कैसे होने चाहिए ये सवाल है। बस रिश्ते इज़दवाज शादी, ये दो रिश्तों के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करने के लिए क्या इंतज़ाम किया जाए, क्या उसके लिए खर्च किया जाए, क्या उसके लिए उस मौके पर अंजाम दिया जाए। बस अल्लाह के रसूल के घर की शादी से बढ़कर कोई कायनात में मिसाल नहीं हो सकती जिसके एक मुसलमान के लिए काबिल अमल मिसाल हो, इससे बढ़कर कोई मिसाल नहीं हो सकती। बस शहजादी की जब शादी हो रही है, मेहर क्या रखा गया, मेहर जो रखा गया जिसे मेहरे फातिमी कहकर ही रवायात में फिर जिक्र किया गया कि वो मेहरे फातिमी बाज़ रवायतें 400 दिरहम, बाज़ 480 दिरहम, बाज़ 500 दिरहम, आप मैक्सिमम साइड पे भी चले जाएं 500 दिरहम, वो 500 दिरहम यानी वो चांदी के सिक्के थे जिनका वजन तकरीबन 2.5 ग्राम होता था। अगर कन्वर्जन भी किया जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो दिरहम क्या बनेगा, कितने ग्राम चांदी बनेगी। ये मेहर फातिमी, ये मेहर रखा गया, मौलाए कायनात ने इसे अदा किया, और जिस मेहर पर, इस मेहर से ही फिर शहजादी के घर के लिए वो चीज़ें भी खरीदी गईं, सारे इंतजाम भी हुए, सब चीज़ें मिलकर हो रही थी। मौलाए कायनात की ये इज़दवाज, यानी कायनात का कोई लड़का मौलाए कायनात के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता। मौलाए कायनात का मर्तबा इतना आली है, इतना बड़ा है, इतना बुजुर्ग है कि जिससे मुकाबिल तो कोई आ ही नहीं सकता। बल्कि अल्लाह के रसूल का ये जुमला है, ए अली, तेरी मारिफत सिवाय मेरे और परवरदगार के किसी ने हासिल ही नहीं की। तो मौलाए कायनात की जो शादी है, इस शादी से बढ़कर कोई आइडियल भी नहीं हो सकता, इस बेहतरीन शादी। बस ये जो मेहर रखा गया, ये जो शादी का इंतजाम किया गया, ये जो सादगी अपनाई गई, ये किसके लिए थी? क्या ये गैरों को सुनाने के लिए थी? ये सिर्फ फकत सुनने और सुनाने के लिए थी अपनों के लिए? नहीं, ये अमल के लिए थी, ये उस किरदार के लिए थी कि जो एक मुसलमान इस चीज़ को देखकर एडॉप्ट करे। और ये एडॉप्शन मुआशरे में चले, आज के मुआशरे के कई तबके ऐसे हैं, दुनिया के कई इलाके और कई शहर और कई मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ पर यही मेहर का ज़्यादा होना शादी में रुकावट बनता है। ये मेहर का ज़्यादा होना इस बात के लिए रुकावट बनता है कि इस बेहतरीन बंधन से, इस बुनियादी तरीन हैसियत रखने वाले इस इलाके जौजियत से दो लड़का और लड़की मुंसलिक नहीं हो सकते। बस ये वो अलमिया और ये वो मसला है कि जिसकी वजह से इंसान गुनाह की तरफ मुतवज्जे हो जाता है, इसलिए कि गुनाह आसान बना दिया गया, हलाल मुश्किल तर बनाता बनाया बनाया जा रहा है। बस अगर हम इस हलाल को आसान न बनाएं, सीरत नबवी और सीरत फातिमी पर अमल न करें, सीरत मौलाए कायनात पर अमल नहीं करें, तो मुआशरे की मुश्किल फिर बढ़ती ही चली जाएंगी, और इन मुआशरे की मुश्किल को हम कैसे रोक सकेंगे? एक मरतबा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस रिवायत का जुमला नज़र आता है कि जहाँ अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हुए नज़र आते हैं कि मेरी उम्मत की बेहतरीन औरतें वो हैं कि जो खूबसूरत भी हों और जिनका मेहर कम हो। ये मेहर का कम होना औरत के लिए खूबसूरत और पसंदीदा, यानी उसकी खूबसूरती उसके जिस्म के अतबार से, उसके चेहरे के अतबार से, उसके किरदार के अतबार से, बस ये तमाम वो मेयारात थे कि जिन मेयारात पर इस्लाम ने एक औरत को पसंद किया, इस्लाम ने एक औरत को बेहतर करार दिया, परवरदगार के नज़दीक पसंदीदा करार पाई। आज हमारा मेयार ऐसा बदल गया कि हमने हर चीज़ को मादियत पे तोलना शुरू कर दिया, हर चीज़ को, हत्ता मेहर को भी, जितना बड़ा मेहर उतनी ज़्यादा कीमत। ये कीमतें ये इस तरह से बढ़ाना, ये वो चीज़ें थी जो हलाल को मुश्किल से मुश्किल तर बनाती चली गईं। आज कितने ही ऐसे ममालिक के, जिसका मैंने तज़किरा किया, कि इस अंदाज से हलाल की तरफ रागिब होने के बावजूद भी अंजाम देने की ताकत नहीं रखते। फ़ज़ान मोहतरम, ये पसंदीदा अमल नहीं है, जिसका मेहर ज़्यादा हो उसे पसंद नहीं किया गया, उसे रवायात में भी नहीं पसंद किया गया। बस ख़ानदान अहल बैत के अंदर, सादात के अंदर ये राइज तरीक़ा रहा है कि मेहर फ़ातिमी रखा जाता था, उस मेहर फ़ातिमी को हमें रिवाज देना चाहिए। बस इसी अंदाज से जैसे औरत के लिए एक पसंदीदा सिफत शुमार की गई कि ज़ाहरी एतबार से उसके शक्ल व सूरत का खूबसूरत होना जितना अहम है, उसी एतबार से उसके मेहर का कम होना, उसी एतबार से उसके अख्लाक व किरदार का अच्छा होना, ये तमाम चीज़ें हैं वो जो प्लस पॉइंट्स बनते चले जाते हैं। बस जिस तरह से एक औरत के लिए पसंदीदा शुमार किया गया, उसी तरीके से एक मर्द के लिए भी पसंदीदा शुमार किया गया कि वो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए, इसलिए कि एक रिश्ते की बुनियाद इन दोनों जानिब से, जब तक वो पाकीज़ा रिश्ते के अंदर ये दोनों चीज़ें ना दाखिल हो जाएं, उस वक्त तक कैसे रिश्ता उस्तवार हो सकता है। बात को आगे बढ़ाते हुए, जिस शहज़ादी ने इस अंदाज से रिश्ते के अंदर मुंसलिक होकर ज़िंदगी गुजारने का आगाज़ किया था मौलाए कायनात के साथ, शहज़ादी कौनैन की ज़िंदगी में कैसे कैसे वो वाक़यात नज़र आते हैं, बाज़ रिवायतों का फ़क़त इशारा कर पाया मैं। फ़रज़ान मोहतरम, वो वक्त भी था ना कि जब शहज़ादी कौनैन ने, जब आयत तत्हीर का नुज़ूल हुआ, شہزادی کی عظمتیں اس معاشرے کے لیے کیسے بیان کی گئیں. ایک روایت کا جملہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ نافع ابن ابی الحمرہ, اور اس کے علاوہ بھی کئی روایتیں موجود ہیں, ایک راوی کا میں نے تذکرہ کر دیا بحر الانوار کے اندر جس روایت کو نقل کیا گیا, اسی طریقے سے جو دیگر روایت بھی موجود ہیں کہ جس میں ذکر کیا گیا کہ جب اس آیت تطہیر کا نزول ہوا تھا اس کے بعد اللہ کے رسول اس روایت کے اندر 8 مہینے, بقیہ روایت بھی ہیں کوئی 9 مہینے کوئی 12 مہینے, اتنے عرصے تک اللہ کے رسول آتے تھے شہزادی کونین کے دروازے پر اور السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہہ کر سلام کیا کرتے تھے اور آیت تطہیر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس یہ اعلان تھا, یہ بتلانا تھا کہ جس شہزادی کے گھر کو پروردگار عالم نے تطہیر کا گھر قرار دیا ہے, یہ گھرانہ وہ ہے کہ جس کے افراد تطہیر کے وارث ہیں, یہ میری بیٹی وہ ہے کہ جس کا احترام خاتم النبیین اس انداز سے بھی کر کے بتلا رہا ہے, اور اس شہزادی کی تو وہ عظمتیں تھیں کہ اللہ کے رسول نے بارہا یہ تذکرہ بھی کیا, بارہا اس بات کو اپنے عمل سے ظاہر کر کے بھی بتلایا. اور نہ فقط شہزادی بلکہ شہزادی کے گھر میں رہنے والی ان خواتین کا, ان خادماؤں کا حال جو بیان ذکر کیا جاتا ہے, کل میں نے ایک ذکر کیا تھا, آج ایک اور ذکر کر دوں تبرکن, کہ شہزادی کی خدمت کرنے والی وہ خاتون کہ جو جناب فضہ کے نام سے موسوم ہیں. جناب فضہ کون؟ تاریخ میں اب روایت کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ بعض کتب میں ذکر کیا گیا کہ جناب فضہ وہ جو 7 ہجری میں خیبر کے بعد اللہ کے رسول نے شہزادی کونین کو بطور کنیز عطا کی, شہزادی کے گھر میں آئیں. اب یہ جناب فضہ خادمہ کنیز بن کر آ رہی ہیں, لیکن شہزادی کونین کا سلیقہ کیا ہے؟ ابھی ہماری گفتگو ہے, رسپیکٹ فقط شوہر سے نہیں, رسپیکٹ فقط اولاد سے نہیں, رسپیکٹ اپنے بزرگوں سے فقط نہیں, رسپیکٹ اور دوسرے کی اس تکلیف کا احساس شہزادی نے یہاں اپنی خادمہ اور کنیز کے ساتھ بھی کر کے بتلایا کہ ایک دن کنیز کام کرتی ہے, ایک دن شہزادی کام کرتی ہیں. کنیز تو ہے گھر میں اسی لیے کہ وہ روزانہ کام انجام دے, لیکن شہزادی کا یہ سلیقہ بتا رہا ہے کہ دوسرے کا احساس انسان کرنا سیکھے. بس شہزادی کا ماننے والا اس طرح سے دوسرے کے احساس کو پامال نہیں کرنے والا ہونا چاہیے. بس ایک خادم اور کنیز کا شہزادی نے کس طرح سے تربیت کی, کس طرح سے ان کا دل بڑھایا, کیسے ان سے خدمت لی اور کیسے ان کا احترام کرنا سکھایا. ایک مرتبہ خاندان اہل بیت میں جناب فضہ مسلسل اللہ کے رسول کے ہاں کیسی بابرکت خاتون ہیں. تاریخ کے اندر ایک روایت کا جملہ بھی ملتا ہے کہ جناب فضہ وہ تھیں کہ جو ہیں خادمہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول جب دنیا سے جا رہے تھے, کتنے برس گزرے ہیں, 7 ہجری سے اگر اندازہ بھی لگایا جائے, 8ویں 9ویں 10ویں ہجری اور 11ویں ہجری کے ابتدا میں اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, 3 برس سے کچھ زیادہ کی مدت رہی ہے. بس یہ اتنی مدت میں شہزادی کے ساتھ رہنے والی کنیز ایسا مقام پا لیتی ہے, ایسی عظمت پا لیتی ہے, ایسی خدمت کرنے کے بعد ایسے ایمان کے کمال تک پہنچتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کا یہ جملہ نظر آتا ہے تاریخ کی بعض کتابوں کے اندر کہ ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہونے والے تھے, جناب فضہ کو بلایا کہ فضہ جو تمہارے دل میں ہے اسے مجھ سے طلب کرو. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ فضہ آپ مجھ سے مانگیے, آپ مجھ سے طلب کیجئے, جو آپ چاہتی ہیں, جو آپ کے دل میں آتا ہے آپ مانگیے, میں اسے عطا کرنے کی کوشش کروں گا, میں اس دعا کو قبول کروانے کے لیے سفارش کروں گا, میں اس خواہش کو پورا کروا دوں گا. بس ایک مرتبہ شہزادی فضہ نے کیا فرمایا, ایمان اس کمال اور درجے پر پہنچنے کے بعد شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مال دنیا مل جائے, شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے فلاں سلطنت مل جائے, شہزادی کی کنیز نے یہ نہیں کہا, یہ جناب فضہ کا ایمان کا کمال ہے جو اس جملے میں نظر آتا ہے. شہزادی کیا فرما رہی ہیں, یعنی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا یہ کی کنیز کہ جسے شہزادی فضہ کہا جاتا ہے, جسے ہم اس احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں کہ اس جناب فضہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے کہتی ہے، اللہ کے رسول میں چاہتی ہوں کہ جو آپ نے ذکر فرمایا کہ آپ کے آل اطہار پر وہ مصیبتیں وارد ہونے والی ہیں، آپ کے آل اطہار پر جو وہ مصائب آنے والے ہیں جو کربلا کے میدان میں آپ کا بیٹا حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا جائے گا، اس امت کے ستم کا نشانہ بنے گا، اے اللہ کے رسول میں چاہتی ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے پروردگار مجھے اتنی عمر دے کہ میں اس وقت تک اہل بیت کی خدمت کر سکوں۔ عزیزان محترم، ایمان کا کمال دعاؤں کو ایسا بدل دیا کرتا ہے، ایسے پاکیزہ کر دیا کرتا ہے، ایسے اپنی دعاؤں کا رخ ہمیشہ انسان اطاعت الہی اور خدمت اہل بیت کی طرف جو اٹھنے والا قدم ہے وہ پروردگار سے مانگ لیتا ہے۔ بس شہزادی فضہ نے ایک مرتبہ یہ دعا مانگی، اللہ کے رسول نے بشارت دی، وہ دعا قبول ہوئی، اور تاریخ کہتی ہے کہ جناب فضہ نے یہ جو چند برس اللہ کے رسول کی بیٹی کے گھر میں گزارے ہیں، اب اس اللہ کے رسول کی دنیا سے گزرنے کے بعد شہزادی کی مدت حیات کتنی باقی بچی ہے؟ جناب شہزادی کونین اللہ کے رسول کے بعد یا 75 دن جو اس روایت کی بنیاد پر جو ہم اب شہادت منا رہے ہیں، یا 95 دن جو ابھی 20 دن کے بعد ایک شہادت کی تاریخ آئے گی، یہ 75 یا 95 دن یعنی تقریباً میکسیمم 3 مہینے کے لگ بھگ، یہ اتنی مدت 7 ہجری سے لے کر اب تک کا اندازہ لگا لیجئے کہ یہ اتنی مدت ہے، تقریباً 3.5 برس کے لگ بھگ شہزادی کی خدمت میں گزارنے والی یہ کنیز وہ مقام پا رہی ہے کہ اس گھر میں جناب فضہ کا وہ مقام ہے، اس گھر میں جناب فضہ کی وہ حیثیت اور عزت ہے کہ جناب فضہ کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جناب فضہ کو بہت محترم شمار کیا جاتا ہے، اور جناب فضہ نے اپنے آپ کو اس طرح سے اہل بیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا کہ ہر مقام پر شہزادیوں کو اور شہزادی کے بچوں کو جو ثانیہ زہرا کی خدمت کی ہے، جو مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت کی ہے، جو مولا حسین علیہ السلام کی خدمت کی ہے، جو شہزادی ام کلثوم کی خدمت کی ہے، جناب فضہ بہت بڑا مقام حاصل کر لیا اس خدمت اہل بیت کر کے۔ بس ہماری بات بھی یہاں سے کل بھی اسی انداز سے ختم ہو رہی تھی کہ جو شہزادی کی خدمت کرتا ہے، جو شہزادی کے نام کا توسل کرتا ہے، جو شہزادی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، پروردگار اسے کمال عطا کرتا ہے، پروردگار اس کے لیے درجات کی بلندی عطا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، جناب فضہ اور تاریخ کہتی ہے کہ ان کی عمر کا جو اندازہ لگایا گیا، فرمایا گیا اگر 7 ہجری سے بھی دیکھا جائے تو تقریباً اس سے آگے بڑھ کر، اب 7 ہجری میں شہزادی جناب فضہ کی عمر کتنی تھی وہ تاریخ کے اندر بظاہر ذکر نہیں ہے، جو مشہور کتابوں کے اندر ذکر نہیں ملا، لیکن اس کے بعد بھی اندازہ لگایا جائے تو تقریباً 86 یا 87 ہجری میں جا کر، جو روایت کے انداز سے پتہ چلتا ہے، اس وقت جا کر ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ بابرکت زندگی، کہ جس بابرکت زندگی کے اندر وہ روایت بھی نظر آتی ہے کہ کبھی ایک مرتبہ ورقہ کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک ایسی کنیز ہے کہ جو اللہ کے گھر کے پاس بے انتہا گڑ گڑا رہی ہے، خدا سے مناجات کر رہی ہے، کہ ایک مرتبہ میں نے یہ دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی ایسی معظمہ لگتی ہے کہ جو خاندان اہل بیت سے قریب ہے، کہ ایک مرتبہ میں نے اس سے کہا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، وہ اپنی عبادات سے فراغت پا کر ایک مرتبہ ملاقات کی، اور ایک مرتبہ ایک سوال کیا، ورقہ کہتا ہے میں نے ایک سوال کیا کہ بتائیے کہ اس زمانے میں جو شہزادی کونین کا زمانہ تھا، اللہ کے رسول کا زمانہ تھا، اس زمانے کے حالات اور ان کی معرفت سے متعلق آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ شہزادی کے نام سے جناب فضہ ان حالات کو سوچ کر ایک مرتبہ کلیجہ کٹ گیا، کیا بیان کرے جناب فضہ، کیا ان مصائب کو بیان کرتی تھیں، ان حالات کو بیان کرتی تھیں، عبادت شہزادی کو بیان کرتی تھیں، حق کے چھینے جانے کو بیان کرتی تھیں، نہ جانے کیا کچھ تھا جو شہزادی جناب فضہ کے ذہن میں آ گیا۔ وقت بڑا عجیب تھا، اور تاریخ کی وہ روایت بھی ملتی ہے تفصیل کو چھوڑتے ہوئے کہ جب راستے میں جناب فضہ سے کسی نے ملاقات کی ہے تو یہ جملہ وہاں ذکر ملتا ہے کہ 20 برس تک جس نے قرآن مجید سے کلام کیا تھا، متکلمہ بالقرآن کہا گیا تاریخ میں، قرآن سے کلام فرماتی تھیں، یہ قرآن جہاں سے ہماری بات کا آغاز ہوا تھا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پروردگار چاہتا ہے جیسے اہل بیت کی مودت سے لبریز ہو مومن کا دل، اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کے اس نور سے مومن کا دل منور ہونا چاہیے. ہمیشہ دونوں چیزیں ہمیشہ انسان کے مومن کے ساتھ ہونی چاہیے. عزیزان محترم، بات کو سمیٹتے ہوئے ایک روایت کا فقط تذکرہ وہ بھی مختصر کروں اور اپنی گفتگو کو مکمل کروں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ کے رسول اور شہزادی کونین کہ جو ہمارے موضوع کا حصہ تھا، بضعت رحمت للعالمین اور رحمت للعالمین کا ٹکڑا، اللہ کے رسول کی رحمت کیا، اب طویل روایت ہے، خلاصہ پیش کرتا ہوں. تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں. آنے کے بعد اللہ کے رسول سے وہ بد کلامی کا آغاز کیا کہ جس بد کلامی کے ساتھ اللہ کے رسول کے دل کو ناراض کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پروردگار سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان لانے والوں، اللہ اب میرے رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرنا، ولا تجہروا له بالقول، اپنی بات کو اس طرح سے پیش نہ کرنا کہ بدتمیزی ہو، ان کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ کرنا. کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ یہ ہوگا کہ تمہارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے. حبط کسے کہا جاتا ہے؟ حبط کہا جاتا ہے بالکل بیکار کر دینا، بالکل ختم ہو جانا. حبط اعمال کسے کہتے ہیں؟ حبط اعمال کا تعلق اس بات سے نہیں کہ عمل جو عمل کیا تھا وہ خراب ہو گیا، نہیں، جو عمل کیا تھا وہ ضائع ہو گیا. عمل ضائع کب ہوتا ہے؟ ایک عمل باطل ہوتا ہے جب عمل اپنے انداز سے ٹھیک نہ ہو. لیکن عمل حبط اس وقت ہوتا ہے جو بعض علماء نے، اب میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں ہے لیکن اشارہ کر رہا ہوں، بعض علماء نے اس تفسیر میں جملہ لکھا کہ عمل حبط اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا ایمان زائل ہو جائے. اگر ایمان چلا جائے تو عمل کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی. بس اللہ کے رسول سے ایسا کلام کرنا، اللہ کے رسول سے ایسی بات کرنا، اللہ کے رسول کو اذیت دینا، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلے پر انسان کا ایمان جاتا ہے. اور ایمان چلا گیا پھر عمل کوئی جیسا جب بھی انجام دیا تھا وہ سب کا سب منہ پر مار دیا جائے گا، سب بیکار کر دیا جائے گا، سب ختم کر دیا جائے گا. ایک عربی ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو یا محمد کہہ کر خطاب کیا. اللہ کے رسول کا طریقہ تھا کہ جب کوئی اس انداز سے خطاب کرتا تھا تو اللہ کے رسول لبیک نہیں کہتے تھے بلکہ اسی لفظ کو دہرا دیتے تھے، یا محمد. اس نے کہا، اللہ کے رسول نے یا محمد کہہ دیا. بس ایک مرتبہ اس نے اپنی بات کرنا شروع کی اور جو کہہ سکتا تھا اس نے کیا. ایک مرتبہ اس بد کلامی کے بعد اللہ کے رسول کا جواب کیا ہے؟ وہ رحمت للعالمین ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے اس انداز سے سمجھایا کہ کیا یہ عرب کا دستور ہے؟ کیا یہ دستور عرب ہے؟ کیا یہ مناسب طریقہ ہے کہ عرب کسی غیر کی محفل میں جا کر اس انداز سے بد کلامی کیا کرتے ہیں؟ کہ یہ شایان شان تھا. ایک مرتبہ بات سمجھ میں آئی، اللہ کے رسول نے تنبیہ کی کہ جو رسول کی تعظیم میں کمی کرتا ہے، جو اس طرح سے گستاخی کرتا ہے، پروردگار اسے جہنم میں وارد کرے گا. پس ایک مرتبہ فرمایا، اب یہ تمام چیزیں، یعنی ایمان تو نہیں لایا اب تک بلکہ لات و عزیٰ کی قسم کھا کر اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا اپنے قبیلے کا تو میں آپ کو تلوار سے قتل کر دیتا، نعوذ باللہ من ذالک. کہ ایک مرتبہ اس سختی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اللہ کے رسول جواب میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ تیرے لیے، اگر تو ایمان لے آئے تو تیری گستاخی معاف ہو سکتی ہے، تیرے اعمال پاکیزہ ہو سکتے ہیں. کہ ایک مرتبہ غصے میں آ کر اس نے اپنی وہ سوسمار جو ایک شکار کر کے لایا تھا اپنی تھیلی سے نکالی، اور تھیلی سے نکالنے کے بعد زمین پر پھینک دی. وہ شکار تھا، جانور تھا. ایک مرتبہ زمین پر پھینکنے کے بعد کہتا ہے، اگر یہ جانور گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں مان لوں گا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں. مشہور روایت کا جملہ ہے کہ ایک مرتبہ میں بحار الانوار سے پیش کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ اس سوسمار نے، پروردگار عالم نے اسے گویا کیا، اس سوسمار نے گواہی دی. اللہ کے رسول نے سوال کیا، تو جانتی ہے میں کون ہوں؟ کہ آپ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. مرتبہ گواہی دے دی اور پورا شجرہ بیان کیا، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشب ابن عبد مناف، پورا تذکرہ بیان کیا کہ آپ یہ ہیں. اور اس کے بعد نہ فقط اتنا بلکہ یہ ذکر کیا کہ تو بتا تو کس کی عبادت کرتی؟ کہا میں پروردگار کی عبادت کرتی ہوں جس نے آپ کو مبعوث بحق کیا تھا، اور جس نے ابراہیم کو خلیل بنایا تھا، جس نے آپ کو حبیب بنایا ہے. کئی مرتبہ یہ سب گواہی دی، اور اس کے بعد کچھ اشعار پڑھے تمام چیزوں کو، ان تمام تفصیلات کو چھوڑ کر. کئی مرتبہ اللہ کے رسول نے جب یہ تمام چیزیں دیکھ لیں، یہ تمام چیزیں اس کے سامنے پیش کر دیں، معجزہ پیش ہو گیا. کئی مرتبہ کہا کہ اب، کہنے لگا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کرتا ہوں، آپ کے رسالت کا بھی اقرار کرتا ہوں. عزیزان محترم، جہاں ہم نے بات کو شروع کیا تھا وہیں اسی پوائنٹ پر، اپنے موضوع پر بالکل ختم کر رہے ہیں کہ جہاں قرآن و اہل بیت کے تذکرے سے بات کا آغاز کیا تھا، وہ قرآن و اہل بیت کے بات کی تذکرے پر بات کو ختم کروں کہ جو اللہ کے رسول نے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے ہی اس نے کلمہ اسلام پڑھا، اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے اصحاب، اسے قرآن کی چند صورتوں کی تعلیم دو. قرآن اتنا اہم ہے کہ اسلام لانے کے بعد اس انداز سے پہلی تعلیم دی جا رہی ہے کہ قرآن سیکھو. تم نے اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا، اب قرآن سیکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس قرآن کو سکھایا گیا. بس عزیزان محترم، بس ایک اشارہ فقط میں چاہتا تھا کہ تفصیل سے بیان کروں، لیکن فقط اشارے پر اکتفا کرتا ہوں کہ ہمارے نسلوں میں جہاں قرآن کی محبت میں کمی آئی، جہاں ہمارے زندگیوں میں برکتوں میں کمی آئی، وہاں کہیں ایسا تو نہیں کہ پہلے ہمارے خاندانوں میں سلیقہ و طریقہ رہا تھا کہ بچے کے تعلیم کا آغاز اس وقت کیا جاتا تھا جب قرآن کی تلاوت سکھائی جاتی تھی، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھایا جاتا تھا، جب الحمد سکھائی جاتی تھی، جب قرآن و اللہ کا کلام سکھایا جاتا تھا، وہاں سے تعلیم کا آغاز ہوتا تھا. لیکن آج تعلیم کا آغاز کسی اور جگہ سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ہم تعلیم بچے کی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن تو کہیں نہ کہیں سیکھ ہی لے گا، بس سکھانا کیا ہے؟ وہ اے فار ایپل سکھانا ہے، وہ الف سے سکھانا ہے، وہ مختلف زبانیں سکھانی ہیں، وہ مختلف دوسرے کام سکھانے ہیں. ہم اس کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. ابھی 2.5 سال کا ہوتا ہے اسے کنڈر گارٹن بھیج دیا جاتا ہے، ابھی 3 سال کا ہوتا ہے اسے مونٹیسری سسٹم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اگر تھوڑا سا عمر بڑھتی ہے اور اس کو ان تمام چیزوں کی طرف آشنا کر دیا جاتا ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم جس بیج کو بو رہے ہیں، میں نے یہ مثال پہلے بھی پیش کی تھی کہ جس بیج کو انسان بوتا ہے فصل اسی کی لگتی ہے، درخت اسی کا پھل دیتا ہے. بس جس بیج کو قرآن کی صورت میں ہمارے بزرگوں نے ہمارے سینوں میں، ہماری زندگیوں میں بویا تھا، وہ آج ہم پا رہے ہیں. جو آج ہم وہ بیج اپنے بچوں کے سینوں میں بوئیں گے، اپنی ان کی زندگیوں میں بسم اللہ کریں گے، وہ بیج وہ کاٹیں گے. پھر انسان اس بات کا شکوہ نہ کرے کہ ہماری نسلیں خراب ہو رہی ہیں. تو نسلوں کو خراب کرنے کا ایک ذمہ ہم والدین کا بھی ہے کہ ہم نے ابتدا کیا کی، ہم نے بسم اللہ کہاں سے کی، ہم نے اسٹارٹ اپ کہاں سے دیا اسے. وہ اسٹارٹ اپ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمان ہوا کا قرآن سکھاؤ، قرآن سکھا دیا، اللہ کے رسول نے دوسرا کام کیا کہ فرمایا بتاؤ تمہاری معاشی صورتحال کیا ہے، بتاؤ تمہارا معاشی اسٹیٹس کیا ہے، کیا حیثیت ہے، تمہارے مال کتنا ہے تمہارے پاس. یعنی اللہ کے رسول نے مال کا بھی خیال کیا. ایسا نہیں کہ اسلام آیا تو اسلام کے ساتھ ساتھ مال وال سب ختم، اب باقی ساری صوفیانہ زندگی گزرے گی، اب فقیروں کی طرح بے لباسی کی زندگی گزرے گی. کہ نہیں، معاشی اسٹیٹس کیا ہے تمہارا بتاؤ. کئی مرتبہ بتایا کہ اے اللہ کے رسول، بنی سلیم 4000 افراد کا قبیلہ ہے، میں سب سے زیادہ فقیر آدمی ہوں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ جا کر اپنے خاندان والوں سے مانگو، جاؤ جا کر کسی اور جگہ انتظام کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا اسی وقت، فرمایا کون ہے اصحاب میں سے کہ جو اسے سواری دے، جو اسے سواری دے گا پروردگار جنت میں اسے سواری دے گا. ایک مرتبہ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے میرے پاس اونٹنی ہے، میں چاہتا ہوں اس اونٹنی کو جو بہترین ہے، اس کی صفات بیان کی کہ فلاں 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 صفات والی اونٹنی ہے، اس کے پیٹ میں حمل بھی ہے 10 مہینے کا، میں وہ پوری اونٹنی اس کے حوالے کرتا ہوں. کا ایک مرتبہ کہنے لگے اللہ کے رسول کہ جیسے تو نے اپنی اونٹنی کی صفت بیان کی، اب سن کے جو جنت میں تجھے اونٹنی ملے گی اس کی صفت کیا ہے. تفصیل بیان کی، کبھی موقع ہوا تو پھر بیان کروں گا. کہ یہ تفصیل اس نعمتوں کی بیان کی جا رہی ہے. جیسا انسان دنیا میں قربان کرتا ہے نا نیکی کرنے کے اندر، ایکسٹرا چیز کو خدا کی راہ میں دینا اور ہے، ایک پسندیدہ چیز کو خدا کی راہ میں دینا اور ہے. بس جب پسندیدہ چیز خدا کی راہ میں دی جاتی ہے، پروردگار بھی اس کے لیے پھر بہترین جواب و بہترین اس کے لیے اجر کا انتظام فرماتا ہے. بھائی ایک مرتبہ فرمایا کہ کون ہے جو اس کے سر پر امامہ رکھ دے. ایک مرتبہ مولا کائنات نے امامہ اتارا، اس کے سر پہ رکھ دیا، فرمایا یہ امامہ مولا کائنات کا اس کے حوالے ہوا. پھر اللہ کے رسول نے سوال کیا کون ہے جو اسے سفر کا خرچ دے دے، زاد و راحلہ دے دے. کئی مرتبہ سلمان فارسی کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسے کیا ملے گا؟ کہا اسے زاد تقویٰ ملے گا. آزاد تخوہ کسے کہتے ہیں؟ آزاد تخوہ اسے کہتے ہیں کہ جب موت کا وقت ہوگا جو کلمہ پروردگار جو اپنے کلمات کو، خدا کی توحید کو، رسالت کو، ایمان کو، ان کلمات کو جاری کر کے دنیا سے جائے گا، وہ مجھ سے ملاقات کرے گا۔ بس جو ان کلمات کو جاری کر سکے گا، یہ ہے زاد تقویٰ۔ بس یہ ایمان وہ ہے جو زاد تقویٰ ہے۔ بس ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے اس صحابی نے، جناب سلمان نے، ایک مرتبہ اس اللہ کے رسول کے حکم پر ازواج نبی کے گھر پہ چکر لگائے کہ کچھ کھانے کی غذا، کوئی کھانے کی چیز مل جائے، کوئی ایسا انتظام کر سکیں، نہ پا سکے۔ ایک مرتبہ شہزادی کے گھر پہ آئے، شہزادی کی بھی حالت ایسی ہی تھی کہ شہزادی کے گھر میں بھی فاقہ چل رہا تھا، کئی دنوں کا فاقہ۔ ایک مرتبہ شہزادی نے فرمایا کہ میں اس نیکی کے موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ اے سلمان، اس چادر کو لو، فلاں یہودی شمعون کے پاس جاؤ، اس سے جا کر کہو کہ یہ چادر گروی رکھ لے اور اس کے بدلے میں کچھ کھجور اور جو ہمیں دے دے، ہم اس سائل کے سوال کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس جناب سلمان لے کر آئے اس یہودی کے پاس، ایک مرتبہ شمعون نے وہ حالت دیکھی، چادر لی اور چادر دیکھ کر کہنے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کلمہ توحید پڑھنے لگا، کلمہ رسالت پڑھ لیا، اقرار کر لیا کہ یہی تو زہد ہے، یہی تو پروردگار عالم کی زاہدانہ، خدا کی راہ میں زاہدانہ زندگی کا راز ہے، یہی تو زہد کہلاتا ہے، اسی تو زاہد فی دنیا کہتے ہیں کہ جو ہماری کتاب کے اندر ذکر ہے کہ انسان اس طرح سے قربانی دے پروردگار کی راہ میں، اس طرح سے دنیا کی محبت دل سے نکال دے۔ ایک مرتبہ خود بھی مسلمان ہوا، وہ چیزیں فراہم کیں، چیزیں لے کر جناب سلمان آئے، سلمان نے جناب رسول خدا کی خدمت، اس جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد اب وہ موقع تھا کہ جس موقع پر شہزادی نے اس روٹیوں کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد شہزادی اس تمام سامان کو سلمان کے حوالے کر رہی ہیں کہ اس سائل کو عطا کر دیا جائے۔ سلمان نے ایک سوال کیا، بس روایت کو یہاں پہ روک رہا ہوں، بقیہ روایت بعد میں انشاءاللہ، کہ سلمان سوال کرتے ہیں، بی بی آپ کے بچے بھی تو بھوکے ہیں، آپ ان کے لیے کچھ روٹی، ایک روٹی ہی رکھ لیجئے۔ فرمانے لگی بی بی کہ جو ہم دوسروں کے لیے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے رکھتے ہیں، اس سے اپنے لیے نہیں بچاتے۔ ایک مرتبہ سب کا سب دے دیا، پروردگار نے شہزادی کے لیے انتظام کیا، آسمان سے مائدہ نازل کیا۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی عظمتیں، جس کی شرافت، جس کا کمال، جس کا زہد، جس کی عبادت، جس کی رحمت پروردگار عالم نے اس انداز سے بیان فرمائی۔ بس اللہ کے رسول، روایت کا جملہ ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی کا ہاتھ تھام کر باہر تشریف لائے، اور ایک مرتبہ کہنے لگے، فمن عرف هذه فقد عرفها، جو اسے جانتا ہے وہ جانتا ہے، ومن لم يعرفها، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے، فہی فاطمۃ بنت محمد، یہ محمد کی بیٹی فاطمہ ہے، وہی بضعۃ منی، یہ میرا ٹکڑا ہے، وہی قلبی، یہ میرا دل ہے، وروحی التی بین جنبیہ، اور یہ میری روح ہے جو میرے پہلو کے اندر موجود ہے، من آذاها آذانی، جس نے اسے اذیت دی ہے اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے ومن آذانی آد اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی وہ ایسا ہے جس نے اللہ کو اذیت دی۔ بس خدا کو ناراض کرنے والا وہ ہے کہ جس نے شہزادی کو ناراض کیا۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول نے یہ تمام صفات اور اس انداز سے لوگوں کے سامنے شہزادی کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اس شہزادی کی شہادت کے یہ ایام ہیں، یہ تذکرے ہیں، کل میں نے وہ آخری دن کے حالات پیش کیے تھے، شہزادی کے غسل و کفن کو پیش کیا تھا، آج اس کے بعد چند جملے فقط پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب شہزادی کا جنازہ اٹھا ہے، جب شہزادی کے جنازے کو لے کر گئے ہیں، بہت ہی مختصر لوگ تھے کہ جو شہزادی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا رہے تھے، اور شہزادی کے جنازے کو جب رات کی تاریکی میں ان کی وصیت کے مطابق اس تابوت میں اٹھایا گیا کہ جس تابوت میں شہزادی کا جسد اطہر ظاہر نہ ہو سکے، ایک مرتبہ اس تابوت کو لے کر شہزادی کے جنازے کو دفن کرنے کے لیے مولا کائنات چلے ہیں، اس قبر پر بنا کر اس قبر کے حوالے کر کے عجیب جملہ تھا جو شہزادی کے بارے میں اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کے ولی فرما رہے تھے، ایک مرتبہ کیا جملہ فرمایا، السلام علیک یا رسول اللہ، عنی وعن ابنتک وزائرتک النازلت فی جوارک، اے اللہ کے رسول سلام ہو آپ پر، ہماری جانب سے سلام، آپ کی اس بیٹی کی جانب سے سلام، اور اس زائرہ کا سلام کہ جو آپ کے جوار میں نازل ہو رہی ہے، آپ کے جوار میں آ رہی ہے، آپ کے پڑوس میں اس قبر کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول کے ولی نے اپنی زوجہ کو اس طرح سے دفن کرتے ہوئے ایک جملہ فرمایا، قل یا رسول اللہ عن صفیتک صبری، اے اللہ کے رسول اس بی بی کی جدائی میں میرا صبر کم ہوا جاتا ہے، پس چند جملے فرمائے اور یہ جملہ کہنے لگے، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ جملہ فرمانے کے بعد عجیب جملہ فرماتے ہیں، فَلَقَدْ اُسْتُرْجِعَتِ الْوَدِيعَةِ وَأُخِذَتِ الرَّهِينَةِ أَمَّا حُزْنِي فَصَرْمَادِ وَأَمَّا لَيَالِي فَمُسَحَّدِ، ایک مرتبہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول یہ امانت مجھ سے واپس لی جا رہی ہے، یہ امانت میں واپس کر رہا ہوں، یہ کیسی امانت؟ اے اللہ کے رسول یقیناً مولا کائنات کا کلیجہ پھٹ رہا ہوگا، اے اللہ کے رسول یہ امانت آپ نے ہمارے حوالے کی تھی، لیکن جب ہمارے حوالے کی تھی اس کا پہلو سلامت تھا، اس بی بی کی پسلیاں سلامت تھی، اس بی بی کا بازو سلامت تھا، لیکن وہ موقع ہے کہ جب اب میں اس امانت کو واپس کر رہا ہوں، پس موقع یہ کہ اب اس بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، یہ امت کا ظلم تھا کہ جس نے شہزادی کے بازو پر کوڑے کا نشان وارد کر دیا، پس وہ جملہ ہے جہاں اللہ کے رسول کے ولی فرماتے ہیں، وَأَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدْ، اب میرا حزن ہمیشہ رہے گا، اب میری راتیں جاگ کر گزریں گی، اے اللہ کے رسول، سَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُكَ بِتَضَافُرِ اُمَّتِكَ عَلَى حَزْمِهَا، اے اللہ کے رسول یہ بیٹی آ کر آپ کو بتلائے گی کہ امت نے کیسے مل کر اس شہزادی کے حق کو چھینا ہے، اس شہزادی پر ظلم ڈھایا ہے، پس ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ولی فرماتے ہیں، فَحْفِحَ السوال وَاسْتَخْبِرْهَ الْحَال، اے اللہ کے رسول ان سے سوال کیجئے گا، ان سے حال کا سوال کیجئے گا، ان سے حالات پوچھئے گا، اے بی بی آپ پر کیا مصائب ڈھائے گئے، آپ پر کیا مصیبتیں ڈھائی گئیں، پس ایک مرتبہ مولا کائنات جدا ہو رہے ہیں، مولا کائنات اپنی زوجہ کو دفن کر رہے تھے، عجیب عالم تھا جب شہزادی کو دفن کیا، اللہ کے رسول کے اس ولی کی حالت بڑی عجیب ہے، بہت غم ہے، بہت صبر کی ضرورت تھی۔ ایک مرتبہ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بس یہ امانت تو واپس ہوئی، لیکن ہمیں یاد آتا ہے وہ مرحلہ بھی کہ جہاں ایک بی بی تھی ثانیہ زہرا، جب پلٹ کر مدینہ آئی تھی، اپنی مادر گرامی کی قبر پر آئی تھی، اور اس بے کس ماں کی امانت لے کر آئی تھی، اور ایک کرتا اپنے سامان سے نکال کر قبر سیدہ پر رکھا تھا، اے مادر گرامی یہ آپ کی امانت آپ کے حوالے کر رہی ہوں، یہ میرے بھائی کا کرتا ہے، کربلا کا حال، ارے وہ حال تھا، میرا اکبر مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا، میرے اونو محمد مارے گئے، ارے میرا عباس بازو کٹا کے فرات پر سو گیا، امت نے ستم کیا خنجروں کا وار کر کے، میرا حسین شہید کر دیا گیا، اب یہ امانت ہے جو آپ کی خدمت میں یہ ثانیہ زہرا لے کر آئی ہیں۔
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما،
پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ذکر کرنے کو ہم سے قبول فرما، اس کی بہترین برکتیں ہم سب کے اور تمام سننے والوں کے شامل حال فرما، ہم سب کے مرحومین کے شامل حال فرما، پروردگار تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں قرار فرما، و تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و تب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔